الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين حضرات محترم آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ اس جگہ پر باقاعدہ مسجد کا اہتمام ہو چکا ہے الحمدللہ اور آج مجھے بتایا گیا کہ پہلا جمعہ ہے جو اجتماعی طور پر ہم یہاں پر ادا کریں گے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا موضوع پھر میں نے مناسب سمجھا کہ جمعہ ہی کو خطبے کا موضوع بنایا جائے قرآن مجید میں ایک سورت سورت الجمعہ کے نام سے موجود ہے اور اسی کا اس سورت کا دوسرا رکو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اکثر لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوگا سورہ جمعہ دو رکوعوں پر مشتمل ایک سورت ہے قرآن مجید کی عام سورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو نام ثابت چلے آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ان کی حیثیت زیادہ تر علامتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس نام کے ہی حوالے سے ساری گفتگو اسی نام کے گرد گھوم رہی ہو اور اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ سورہ مبارکہ مشتمل ہو کہیں کہیں ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن بالعموم جیسے آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے اور پھر سورہ بقرہ ہے اب سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے دین کے اعتبار سے کون سا موضوع ایسا ہوگا جو اس میں نہ آیا ہو اب اس کو کوئی ایک عنوان دینا ممکن ہی نہیں ہے ایک عنوان کے تحت آ ہی نہیں سکتی تو علامتی نام دیا گیا کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہیں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے تو البقرہ جو ہے اس صورت کا نام لیکن گائے اس صورت کا موضوع نہیں ہے اسی طرح کا معاملہ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران ایک جگہ لفظ آیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وہ تو ان کا تذکرہ ہے لیکن وہ ایک واقعے کے حوالے سے ان کا ذکر آیا ہے موضوع ڈیڑھ پارے پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے اور اس کے اندر بھی ہم موضوعات کا احاطہ کریں گے چند ایک صورتیں میری نگاہ میں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق جو صورت کا نام ہے اسی وہی اس کا مضمون بھی ہے ایک صورت سورہ قیامہ ہے 29 پارے کی صورت ہے سورہ قیامہ اسی طرح 29 پارے میں سورہ نوح ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے وہ دو رکوعوں پر صورت مشتمل ہے کل کی کل حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق سورہ قیامہ جیسے میں نے عرض کیا پوری سورت قیامت ہی کے مرکزی مضمون کے گرد گھوم رہی ہے. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ جمعہ, اور اس کے بعد آئی ہے سورہ منافقون. ان دونوں کا معاملہ بھی یہی ہے. سورہ جمعہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے دوسرے رکوع کے اندر جمعہ کا مضمون ہے, لیکن غور کیا جائے تو پہلا حصہ بھی اصل میں اسی کی تمہید ہے اور اسی کی بعض گوشوں کی وضاحت کہ جمعہ کا نظام ہے کیا, یہ کیوں دیا گیا, اس کا اصل مقصد کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اس کا ذکر پہلے رکوع میں ہے, اور احکام جمعہ جو ہے وہ دوسرے رکوع میں آئے ہیں جو مختصر ہے. اگلی سورت سورہ منافقون, وہ بھی ٹوٹلی منافقین اور پھر نفاق کا علاج اسی پر مشتمل ہے. تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ جمعہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس سورہ مبارکہ سے متصرا قبل جو سورت ہے وہ سورہ صف ہے. سورہ صف کا جو مرکزی مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا, آپ کی جو رسالت ہے, آپ کے ذمے اصل مشن کیا تھا, اور تمام انبیاء اور رسولوں میں یہ خصوصی مشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ہے اصل میں سورہ صف کا مرکزی مضمون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دونوں صورتیں بالکل ایک جڑواں ہیں اور دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں, سورہ صف اور سورہ جمعہ. سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو واضح کیا گیا, اور جن الفاظ میں واضح کیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں تین جگہ ریپیٹ ہوئے, اس کی اہمیت اس سے اندازہ کی جا سکتی ہے. بعین ہی انہی الفاظ میں وہ آیت تین جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, خصوصی مقصد بعثت, تمام انبیاء اور رسولوں میں آپ کی ایک خصوصی شان ہے, خاتم النبیین بھی ہیں اور رسولوں اور نبیوں ان تمام اس کمیونٹی کے سردار بھی ہیں, اور جو مقام آپ کا ہے وہ سب کو معلوم ہے. چنانچہ مشن بھی آپ کو ایک خاص دیا گیا تھا, اور وہ مشن یہ تھا کہ اب صرف آپ آ کر جیسے پہلے رسول آئے, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, حضرت ہود ہیں, حضرت صالح ہیں, حضرت لوط علیہ السلام ہیں, حضرت شعیب ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, بار بار تذکرہ ہے قرآن مجید میں. مقصد صرف دعوت دینا نہیں ہے, اب نبی کا کام شروع ہوتا ہے دعوت سے. تو دعوت کا کام تو ہر نبی اور رسول نے کرنا ہی ہے, لیکن خصوصی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تمام رسولوں کو بھی ایک اعتبار سے وہ ہدف دیا گیا تھا, لیکن کامل شکل میں وہ ہدف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اپنی اپنی قوم کی طرف, اپنے اپنے علاقے کی طرف, اور وہ انٹیرم گویا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص علاقے کے اعتبار سے اور تاریخ کے اس خاص گوشے کے حوالے سے انہیں انٹیرم رہنمائی دی تھی, اس لیے کہ اس کے بعد پھر اگلے رسول نے آنا تھا, پھر اس کے بعد اگلے رسول نے آنا تھا, پھر رسولوں کا سلسلہ چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدف ہے وہ قرآن نو انسانی کے آخری شخص تک آپ کی رسالت, کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہونا ہے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو نچے آپ کو جو ہدف دیا گیا مقصد بعثت والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں رسول کا لفظ تو کامن ہے، مراد کیا ہے؟ وہ رسول جن کا بڑا انتظار تھا، وہ رسول جن کی پیشین گوئیاں سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، اس رسول کو اب اللہ نے بھیج دیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اب ان کی رسالت کا دور ہے. دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، بالہدا و دین الحق. الہدا یعنی مکمل گائیڈنس. کس بات کی گائیڈنس؟ دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ سیکنڈری ایشو ہے. گائیڈنس اس بارے میں کہ جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے، ہر انسان جو یہاں پیدا ہوا ہے وہ اس کی زندگی کا مقصدی آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور رسول اور نبی اس لیے بھیجے گئے کہ انسان کو بتائے کہ دنیا دار العیش نہیں ہے، موج اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے. ہاں، آزمانے کی مختلف شکلیں ہیں، کسی کو کچھ دے کر آزمایا، کسی کو کچھ لے کر آزمایا، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا، کسی کو عزت دے کر آزمایا، کسی کو اس کے برعکس کیفیت میں آزمایا، اور کسی کی زندگی میں یہ سارے مراحل کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس امتحان میں ناکامی افورڈیبل ہی نہیں ہے، اس کا تصور کیا جانا جو ہے وہ بھی محال ہے کہ وہ کتنی بھیانک اور خوفناک انجام ہوگا. وہ جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا 100 گنا زیادہ سخت آگ، اور دنیا کی اس آگ میں ہم چند سیکنڈز کے لیے اپنی انگلی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن سموچے اس جہنم کے اندر جانے کے لیے پوری نو انسانی آمادہ ہے، رسک لینے کے لیے سب تیار ہیں وہاں جانے کے لیے. یہ بہت بڑا المیہ. چنانچہ نبیوں اور رسولوں کی جو اصل مقصد ہوتی تھی، بعثت کا مقصد، کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ تم دار الامتحان میں ہو، یہ وقفہ جو ہے موت، پیدائش سے موت تک کا یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اس کا رزلٹ وہاں اناؤنس ہوگا، یہاں نہیں، موت کی سرحد کے پار. اور وہ اصل زندگی ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو لہو لعب ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یہ تو بس چند دن کا برتنے کا سامان ہے، کچھ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس دنیا میں اگر کسی کو عزت ملی تو اس کو حقیقی عزت نہ سمجھے، یہ امتحان ہے. اور کسی کو اس کے برعکس کیفیت میں رکھا تو وہ بھی امتحان ہے، کسی کو دولت دی گئی ہے تو وہ بھی امتحان ہے. بلکہ اصل دینی تعلیمات کیا ہیں؟ جس شخص کو زیادہ دولت مل گئی وہ سخت امتحان میں، اس کا امتحان زیادہ کڑا ہے، اس کا حساب دینا اسے زیادہ مشکل ہوگا. لائبلٹی، حساب دو، جو کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. یہ جو ہم نے مہلت عمر دی تھی وہ کن کاموں میں گنوائی ہے؟ ایک ایک، یعنی بلوغت کے بعد سے لے کر اور موت تک کا جو پورا عرصہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب دو، کن کاموں میں گزارا، کیا مشاغل رہے. وعن شبابه فيما ابلاه، اور خاص طور پر جوانی کا دور وہ کہاں گلایا تھا، اس کا خصوصی حساب ہوگا. وعن ماله اين اكتسبه وفيما انفقه. مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. آج جو بھی ٹیکسیشن کا نظام ہے وغیرہ، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مال جو زیادہ ہوتا ہے وہ لائبلٹی بھی بنتا ہے. کہاں سے لائے تھے ذرا بتاؤ. مین اين اكتسبه، جس میں پھنسایا گیا اور پھنسے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور وہ اب آخری انجام نظر آ رہا ہے. سارا مسئلہ کیا ہے؟ حساب دو, یہ مال لیا کہاں سے تھا, کہاں سے حاصل کیا تھا اور کن مدات میں خرچ کیا تھا, ایک ایک پائی کا حساب دو. یہ ہے کہ جو سوالات ہونے ہیں, اور آخری دو سوالات ہیں, وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَالِمَا, جو علم حاصل کیا تھا, آخری سوال ہے یہ, کہا پہلے ہو گئے تھے, جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت, یہ ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہی بتانے کے لیے نوع انسانی کو اللہ نے 100,000 سے زیادہ نبی بھیجے ہیں اور 300 سے اوپر رسول بھیجے, اور ان تمام میں آخر المرسلین اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہے. الہدا, ہدایت نامہ, جس پر چل کر اخروی کامیابی یقینی ہو جائے, اس کی پوری تشریح قرآن اور سنت میں موجود ہے. دوسری ایک 6 اور بھیجی ہے, ودین الحق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 چیزیں دی گئی, دوسری ہے دین حق. یہ دین حق کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے, دین ہے, وہی اسلام ہے, اسی پہ عمل کرنا ہے, وہی دین حق ہے. الہدا اور دین حق 2 الگ چیزیں بیان کی گئی. الہدا ہے ایک شخص کی نجات کے لیے کیا کیا چیزیں لازم ہیں, شرائط نجات. دین حق یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنا ہے. اجتماعیت کا دور ہے, اجتماعی زندگی میں معاشرتی نظام کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا, نظام انصاف کیا ہوگا, عدالتی نظام کیا ہوگا, عائلی قوانین کیا ہوں گے. یہ سسٹم جس کی بات ہو رہی ہے, جس کے حوالے سے اس دور میں نعرہ لگا دیا گیا نیو ورلڈ آرڈر, اس بات کا علامت تھی. ورلڈ آرڈر جو سسٹم اب بنے گا دنیا میں, وہ ہمارا ہوگا. امریکہ نے کہا کہ اب ہم سپریم پاور آن ارتھ ہیں, کوئی اور نظام دنیا میں نہیں چلے گا سوائے اس کے جو ہمارا ہے. لہذا سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جگہ پر اسلامی نظام کا ایک نمونہ بننے پا رہا تھا, افغانستان میں کچھ درویشوں کے ہاتھوں, ورنہ 56-57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے, ناٹ اے سنگل ون. وہ چھوٹی سی ایک ریاست جو وسائل سے محروم, جو ٹیکنالوجی سے محروم, جو ویپن سے محروم, اس کو ختم کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے ساری دنیا کو لے کر آ گیا. یہ برداشت نہیں ہے. یہ ہے دین حق جو آج سب سے زیادہ ناگوار ہے کفر کی قوتوں کے لیے, کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت, آپ کا جو نظام دیا ہوا ہے, اس کی برکات, اس کی حسنات, اس کی خوبیاں, وہ اگر سامنے آ گئیں تو پھر ہمارے لیے یہاں جینا ممکن نہیں ہوگا. لہذا یہ ہے سب سے بڑا ہمارے لیے خطرہ. یہ دین حق ہے جس کا تعلق سسٹم سے ہے, ریاستی نظام سے ہے, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین حق دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے, گویا قیامت تک کے لیے جتنے بھی معاشرتی اور سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام کا آخری حل اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا, وہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے کامل ہے, مکمل ہے اور اعلیٰ ترین ہے نوع انسانی کے حق میں. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اور ساتھ ہی یہ بھی تقاضا ہے کہ اس دین کو اب پورے نظام پر غالب کرنا ہے. اس آیت کے اندر تقاضے کے طور پر بھی آیا ہے, اور گویا کہ یہ کام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے ذریعے یا آپ کے ساتھیوں کے ذریعے. یہ مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کی تکمیل کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امت کی ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لہذا اگلی آیت میں کیا کہا گیا, دین حق کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے. یہ جو قوتیں ہوتی ہیں باطل قوتیں، استعماری قوتیں جو ظالمانہ نظام کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اور نو انسانی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کے تصور سے بھی دور کر رہی ہیں، ان کو ختم کر کے دنیا کو بھی جنت بنانا اور انسان کے لیے اس جنت تک پہنچنا آسان کیا جائے. لہذا سرجیکل آپریشن کرنا پڑے گا. جہاد، اب جہاد کا لفظ زبان سے نکالنا جرم ہوتا جا رہا ہے. قرآن کو کیا کہیں گے آپ؟ وہاں تو جہاد ہی نہیں، قتال کا لفظ. اور مسلمانوں کو حکم کیا دیا گیا؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ جنگ ایسے ہی ختم نہیں ہوگی کہ کچھ مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے نظام بنا دیا تو کافی ہے. نو، اب جنگ کرنی ہے، قتال لازم ہے. اور کب تک کے لیے؟ حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی ہے، حق اس کا ہے. یہاں پر اللہ نے اس زمین کے لیے قانون کیا ہونا چاہیے، نظام کیا ہونا چاہیے مکمل مسلمانوں کو دے دیا، اور مسلمان بڑے خوش ہیں کہ ہمیں وہ آیت نصیب ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال ضروری ہے. جو باطل طبقات ہیں، تاغوتی ہیں، تاغوتی قوتیں ہیں، اور وہ اس نظام کی ملائی کھا رہے ہیں، ان کا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. سورہ حدید میں آیا نا کہ ہم نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے فولاد کی قوت عطا کی ہے، اس میں جنگی قوت. تو لہذا یہاں فرمایا اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. جب مشن دے دیا کہ غلبہ دین، صرف خود مسلمان بننا کافی نہیں ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی تم پر لازم ہے، تو اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اہل ایمان، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا سودا، ایسی تجارت، ایک ڈیل اللہ سے کر لو جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. وہ کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ پر یقین پختہ رکھو، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس مشن کے لیے جو مشن دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلبہ دین، اظہار دین حق، کل روح عرضی پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا. اس کے لیے جہاد تمہیں کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، مال بھی لگانا ہے، جانیں بھی اس کے اندر کھپانی ہیں، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے. یہ مشن خاص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں تین جگہوں پر آیا ہے، اور وہی سیم ورڈنگز ہیں، وہی الفاظ ہیں. اس مشن کی تکمیل کے لیے جو اصحاب درکار ہیں ان کی ایک خاص تربیت چاہیے، اس ہدایت پر چلنے کے لیے بھی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے بھی. جو جماعت تیار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیسے تیار کی؟ اس کا جواب اگلی سورت سورہ جمعہ میں ہے. یہ پہلے میں سورہ صف کے مضامین بیان کر رہا تھا، اگلی سورت جو ہے اس میں اس کا ذکر آتا ہے. اور یہاں جو آیت اس حوالے سے آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کیسے کی ہے، یہ مضمون قرآن میں چار جگہ ریپیٹ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تین جگہوں پر، اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے جو جماعت بنانی ہے اس کی تفصیل، اس کی وضاحت چار دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. وہ ہے سورہ جمعہ کا اصل موضوع، کہ وہ جماعت کیسے تیار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی. اور وہ اللہ کون ہے؟ جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم، بادشاہ حقیقی ہے الملک، القدوس انتہائی پاکیزہ ہستی، العزیز غالب ہے سب پر، اسی کا اختیار، اسی کا حکم پوری کائنات میں جاری و ساری، اور الحکیم انتہائی حکمت والا. اللہ کا تعارف چار صفات کے حوالے سے اس ایک آیت میں بیان ہوا. کیونکہ جمعے کی بات ہو رہی ہے، میں اس کی اب زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ابھی ترجمے پہ اکتفا کروں گا آگے. اب دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جماعت تیار کیسے ہوئی، جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا تھا، اور آپ کے ساتھیوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. انہیں معلوم تھا کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے، کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم اور غالب کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا آپ کو معلوم ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 20-25 برس میں 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا. اس وقت کی سپریم پاور مسلمان بن گئے تھے. دو سپر پاورز کو انہوں نے زمین بوس کر دیا. ایک سلطنت فارس، پرشین امپائر، وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی، رومن امپائر، یہ دو اس وقت کی سپر پاورز تھی. رومن امپائر کی بھی کمر توڑ دی تھی، اور اس کے بڑے حصے کے اوپر جو ہے مسلمان غالب اور قائم ہو گئے تھے، اور وہاں ہر جگہ اللہ کا دین غالب تھا. غلبہ دین کے حوالے سے بھی ایک اصولی بات میں آپ کو بتا دوں، دین غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سارے مسلمان تھے. ایک غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے گا، کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ اسلام کا اصول ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا ہے تو اس کو آپشن ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے یا اللہ کا کفر کرے. اب اس میں تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان بنانا، اس کے تو یہ تو خلاف حکمت ہے. البتہ دھرتی رب کی جو ہے وہ پوری زمین ہے، اور پوری زمین کے لیے اللہ نے نظام دے دیا ہے. پوری زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا یہ مسلمانوں کے ذمے، اور اس کے لیے تلوار بھی استعمال ہوگی اور ہوئی. تو چنانچہ اس وقت جو ہے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے وہ کام دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام ختم ہو گیا ہو. خلافت راشدہ کے بعد کا اسلام اب اس ایک درجہ نیچے والا تھا، آئیڈیل نہیں تھا، اس میں ملوکیت کی پرچھائیں آ گئی تھی، لیکن نیچے پورا سسٹم موجود تھا، پورا نظام، قانون، ریاستی قانون، عدالتیں، سب اسلامی تھی. چنانچہ مسلسل 8 صدیاں مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا ہے دنیا میں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے یہ ہے، تھا بھی اور اب بھی ہے، قیامت تک کے لیے. دنیا میں بھی غالب اور سربلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے. آج کا مسلمان نوجوان سوچتا ہے کہ شاید ہم مسلمان ہمیشہ سے ایسے ذلیل و خوار ہی رہے ہیں دنیا میں. اس لیے اقبال کہتے تھے کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا.
یہ تو معلوم ہی نہیں ہے.
آٹھ صدیاں مسلسل مسلمان سپریم پاور آن ارتھ رہے. اس کے بعد کوئی وقفہ آیا جب مسلمانوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی, تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, سابقہ امت جو ہے بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, پٹوایا تھا, کفر کی طاقتوں سے پٹوایا تھا انہیں بھی, یہاں بھی کفر کی طاقتوں سے پٹوایا مسلمانوں کو اللہ نے. پھر گیپ آیا, پھر دو صدیوں کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ سپریم پاور اور ارتھ بنے, خلافت عثمانی. تو بہرحال یہ وعدہ بھی اللہ کا پورا ہوتا رہا اور اللہ کا دین, لیکن آج کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم اور غالب نہیں. تو بہرحال جو اصل موضوع تھا اس کی طرف پھر آ رہا ہوں کہ وہ جماعت کیسے تیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذی بعث فی الامین رسولا منہم, وہی ہے جس نے مبعوث کر دیا امیین میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہی میں سے ہیں. آپ اہل عرب میں سے تھے, آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی, آپ ہاشمی خاندان سے ہیں, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, یہ فضیلت ان کو ملی اہل عرب کو. یتلو علیہم آیاتہ, صحابہ کی تربیت کیسے کی ہے آپ نے, یہ جماعت تیار کیسے کی ہے جو ساری دنیا سے ٹکر مول لینے کے لیے اور تیار ہے, اور امن دکھا بھی دیا اس نے. یتلو علیہم آیاتہ, یہ رسول اپنے ساتھیوں کو پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, قرآن مجید, نسخہ کیمیا, نسخہ شفا, اندر کی بیماریوں کا بھائی علاج. اور سب سے زیادہ جو بیماری آج مسلمانوں کی ہے وہ یقین کی کمی ہے, حقیقی ایمان کی کمی ہے. ایک موروثی طور پر مسلمان ہیں, باقی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جس طرح پوری دنیا چلی جا رہی ہے ہم بھی جا رہے ہیں الا ماشاءاللہ. تو یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اندر انقلاب پیدا کر دیا, ذکر ان کے قلب اور دماغ میں ایک زبردست انقلاب آیا قرآن مجید کے ذریعے سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے ذریعے سے. اسی لیے اگلا لفظ کیا ہے, وہ یزکیہم, اور آپ تزکیہ فرماتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کا. یہ جو باطنی امراض ہیں, روگ ہیں, اس کا علاج دنیا کی محبت, مال کی محبت, حسد ہے, بغض ہے, لالچ ہے, تمہ ہے, تکبر ہے, یہ سب کیا ہے, یہ انسان کے باطنی امراض ہیں. اور جب تک یہ اندر سے صاف نہ ہو, صحیح طور پر آدمی پٹری پر, صحیح صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ کتاب کی تعلیم دی, اور کتاب سے خاص طور پر اسلامی قانون, اوامر و نواہی, حلال حرام, یہ بھی آپ نے سکھایا, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کاروبار کے کون سے طریقے جائز ہیں, کون سے ناجائز ہیں, کھانے پینے کی اشیاء میں کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. ایک انتہائی پاکیزہ جو ہے معاشرہ آپ نے تشکیل دیا. اور آخری بات کیا ہے, چوتھا کام جو آپ نے کیا, والحکمہ, اور دانائی اور حکمت کی تعلیم. رأس الحکمت مخافت اللہ, حکمت کی جڑ بنیاد کیا ہے, اللہ کا خوف. بہرحال اس حکمت کے بہت سارے مظاہر ہیں, اور صحابہ کرام کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار ذریعوں سے آپ کو وہ تیار کیا ہے, صحابہ کو, اور وہ جماعت تیار ہوئی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت کے نتیجے میں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ چار کام آپ نے کیے تو وہ جماعت تیار ہوئی. اور ان چاروں باتوں کا ذکر قرآن میں چار دفعہ ریپیٹ ہوا. اب یہ ہے سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون, اصل مضمون. آگے فرمایا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور کوئی دوسرے بھی ہیں ان میں, یہ صرف اہل مکہ کے لیے اور قریش کے لیے نہیں ہے یہ دعوت. لما یلحقوا بهم, اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں, اور یہ بڑھتا بڑھتا معاملہ پوری نوع انسانی تک پہنچتا ہے کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ بات آپ کے علم میں تو یقیناً ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے تھے، اس سے باہر نہیں. ان کا سارا جو بھی سکوپ آف ورک تھا وہ اس قوم کی حد تک تھا، جبکہ آپ کی اس رسالت کی اس شان کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل ہے اللہ کا جس کو بھی وہ عطا فرمائے. مسلمانوں پر فضل ہوا، اہل عرب پر فضل ہوا، مکے والوں پر ہوا، مدینے والوں پر ہوا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے بڑھ کر ہوا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، سب سے بڑھ کر فضل تو آپ پر ہوا، اور آپ کی وساطت سے جو بھی اس دین کے اندر شامل ہو گیا، جس نے اس دین کو قبول کر لیا، ان سب پر اللہ کا فضل. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی کہ جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا. لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں ایک کتاب عطا ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اس میں شریعت بھی تھی، اس میں بھی ہدایت تھی. فیہ ہدی و نور، فیہا ہدی و نور، یعنی تورات، اور یہ ملی تھی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال اس قوم کی کہ جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا. ثم لم یحملوها، اور پھر اس قوم نے اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس کو ایسا نہیں اٹھایا جیسے کہ اٹھانا چاہیے تھا. یعنی اس پر تو وہ فخر کرتے رہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، جیسے ہم بھی فخر کرتے ہیں ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، بڑا فخر تھا انہیں. لیکن وہ کتاب ہدایت تھی، اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا نظام، وہی جو ہم آج کر رہے ہیں وہ اس وقت وہ کر رہے تھے. اور ان کا ذکر بھی کیوں کیا گیا؟ ہماری رہنمائی کے لیے، کہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو، بڑی بھیانک تصویر ہے یہاں پر. مثال اس قوم کی کہ جس سے تورات عطا کی گئی تھی، اللہ نے اپنی کتاب دی تھی، اور پھر انہوں نے اس کتاب کا بوجھ نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس قوم کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. یہ ایک بات بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی ہے، فٹ کس پر آ رہی ہے اس وقت آج؟ یہ ہے بہت طلب بات. اسی کتاب کے ذریعے یہ جو چار کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ قرآن ہی کے گرد گھوم رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، پھر تزکیہ فرما رہے ہیں. اس تزکیہ کا بھی ایک ذریعہ قرآن ہے، اور پھر ایک صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا کہنے، اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو مقام تزکیہ اور ایمان کے اعتبار سے صحابہ کا ہے، وہاں تک کوئی دوسرا مسلمان نہیں پہنچ سکتا قیامت تک. تزکیہ فرمانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا اور چوتھا کام بھی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ دونوں چیزیں بھی قرآن سے ہی متعلق ہیں. تو اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کلید یہ ہے. اور اگلے رکوع میں جو احکام جمعہ آ رہے ہیں، وقت چونکہ بہت کم ہے، اب میں تیزی سے آگے جاؤں گا. یہ جمعہ کا نظام اصل میں اسی قرآن مجید کی تعلیم کا ہفتے وار پروگرام، تو گویا یہ سورہ جمعہ کا پہلا مضمون جو بظاہر اس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا گہرا تعلق. حکمت کیا ہے جمعے کے نظام کی کہ مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ جمع ہو اور پھر کوئی صاحب علم شخص، کوئی رہنما، وہ قرآن پڑھ کر قرآن کے ذریعے پھر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک سسٹم تھا، ہفتے وار اجتماع. اور مرکزی شے قرآن ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات جمعہ ہوتے تھے ان کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا تھا، یجلس بینہما، آپ اس کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. وہی عمل آج بھی ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے دو حصوں میں ہوتا تھا. اور اگرچہ ہر حصہ اتنا بڑا نہیں، اتنا لینتھی نہیں ہے کہ انسان تھک جائے، لیکن وہ اتباع سنت میں ہم بیٹھتے بھی ہیں بیچ میں. کرتے کیا تھے؟ یقرا القرآن ویذکر الناس، صحیح مسلم کی روایت، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کی تذکیر، یاد دہانی، نصیحت. یہ ہے اصل میں تو تعلیم قرآن اور قرآن کے ذریعے فیض حاصل کرنے کا ایک فورم. چنانچہ اب میں جو دوسری اس کا دوسرا رکوع ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے جا رہا ہوں. فرمایا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، بہت بری ہے یہ مثال جو دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہاں پر یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، توجہ کے لائق ہے کہ یہود نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ تورات کو ہم نہیں مانتے، ہم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وہ تو فخر سمجھتے تھے اسے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، جس طرح آج ہمیں فخر ہے. لیکن جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا اس پر قرآن نے تبصرہ کیا کہ یہ بہت بری مثال ہے جو اللہ نے دی ہے، جو ان پر صادق آ رہی ہے، یہ گدے کی جو مثال آئی ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، زبان سے نہیں جھٹلایا، عمل سے جھٹلایا. جو کتاب ہدایت ہے اس سے ہدایت کا استفادہ ہو ہی نہیں رہا، اسے تو اٹھا کر رکھ دیا ایک طرف دزدان میں لپیٹ کر کہ وہ کھلتا اسی وقت ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے. جیسے اقبال نے کہا کہ با یا تشترا کار دودی نیس کیا زیاسی نے ہوا سا بمیری، اے مسلمان تجھے کتاب سے، قرآن سے کوئی اور سروکار نہیں رہا سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کے لیے کتاب کھول لی جائے اور سورہ یاسین سنا دی جائے اسے. بس جو کتاب حیات بنا کر بھیجی گئی تھی اس کا نسخہ موت بنا رکھا ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہم نے اس کے اندر اور پروگرس کی ہے. اس زمانے میں شاید اس کے بعد قرآن خانی کا رواج نہیں تھا، ورنہ اقبال اور مرثیہ بھی کہتے. ہم نے اضافہ کیا کہ ہاں مرنے والے کے لیے قرآن خوانی ہوگی ایصال ثواب کے لیے، ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت رہنمائی نہیں ہے، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، یہ تو طے. یہ تکذیب ہے، اس کو کہتے ہیں تکذیب عملی. زبان سے لاکھ کہو کہ ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کتاب ہدایت نہیں جانتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ جو یہودی ہوئے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم ہیں اصل دین پر، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہیں اس بات کا زعم ہے، یہ خام خیالی اگر تمہارے اندر ہے کہ تم تمام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ کے سے محبت کرنے والے ہو، فتمنوا الموت، اس میں بھی اصل میں اب خطاب ہم سے ہے، تو چاہیے کہ پھر یہ تم تمنا کرو موت کی، جلد از جلد محبوب کے در میں حاضری ہو جائے، لازمی منطقی نتیجہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے اور دنیا سے ایک بیزاری اور یہاں کے معاملات سے علیحدگی یہ ایک سوچ بن جانی چاہیے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور ساتھ ہی قرآن نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. مدنی صورت ہے, تین قبائل جو ہیں وہ یہودیوں کے موجود ہیں مدینہ کے آس پاس, ڈائریکٹ خطاب ہے, کبھی بھی نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بما قدمت ایدیہم, بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے کمائی بھیجی ہے, جو کرتوت ہیں, جو حرکتیں ہیں, انہیں پتا ہے کیا کس طرح سے یہ اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں. اس آئینے میں بھی ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں نا, ہم خاص امت ہیں, اللہ کی خصوصی امت ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے امت کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں, وہ ہمیں بھولی ہوئی ہیں. اور اللہ سے ہمیں محبت ہے تو پھر جلد از جلد محبوب تک پہنچنے کی آرزو ہونی چاہیے, پھر تو موت عزیز ہونی چاہیے. نشان مرد گویم, مرد مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لب اوس, جو اقبال کہتے تھے, یہ کیفیت ہونی چاہیے. لیکن یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کے باعث. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے, ان کی اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں. اب اس کے بعد ہے وہ جمعے کے احکامات, وہ جمعہ کے جو اصل میں تعلیم قرآن کا ایک فورم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اہل ایمان, جب ندا دی جائے, پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, یعنی جمعے کی اذان ہو جائے, تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف. ذکر اللہ کہا گیا, یعنی یہ جو جمعہ ہے جو یہاں پر خطاب ہوگا, جو قرآن کی تعلیم ہوگی, اس کے لیے لب کو فوراً متوجہ ہو جاؤ. لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو, مراد یہ ہے کہ اب سستی نہ دکھاؤ, فوراً پہنچو. وَذَرُ الْبَيْعَ, اور ہر طرح کی تجارت جو ہے اس کو ترک کر دو, یعنی دنیاوی کمائی کے جو بھی ذرائع جو انسان اختیار کر رہا ہے, اب یہ دھندا نہیں ہوگا. اور جیسے ہی اذان ہوئی جمعے کی, اس وقت سے اگر کوئی کاروبار بعد میں کر رہا ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, تو حرام. اس کے بارے میں پہلی اذان سے ہے یا دوسری اذان سے, مفتی شفیع صاحب کی رائے یہ ہے رحمت اللہ علیہ کہ پہلی اذان سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دوسری اذان, لیکن دوسری اذان کے بعد تو وقفہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور جمعے کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہو جاتا ہے, تو جو حاضری لگانے والے فرشتے رجسٹر لیے بیٹھے ہیں, وہ اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. اب آنے والوں کے کوئی حاضری نہیں لگ رہی. اس ساری بات کو سامنے رکھیں تو پہلی ہی اذان پر سارے کام چھوڑ کر اب جمعے کی طرح متوجہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اور جب نماز مکمل ہو جائے, خطبہ بھی سن لیا, اس کے بعد نماز ادا ہو گئی, اب وہ پابندی ختم ہے, اب زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اپنی دنیوی مشاغل کاروبار, اب اس میں کوئی روک ٹوک نہیں. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اور اپنا تلاش کرو وہ رزق جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. یہ خاص طور پر اس کی وضاحت اس لیے بھی آئی ہے کہ یہود کے ہاں جو پابندی تھی, ان کے ہاں پورا ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا. بعض روایات کے مطابق ان کے لیے بھی جمعے کا دن ہی طے ہوا تھا, لیکن انہوں نے اپنی شرارت سے اس کو جو ہے وہ بدل کر اور ہفتے کا دن اپنے لیے طے کروایا, تو پھر وہی ان کو الاٹ کر دیا گیا, جبکہ فضیلت والا دن جو ہے جمعہ کا. اس دن صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہر قسم کا کاروبار دنیاوی ان کے لیے حرام, یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس سے آپ منفعت حاصل کر رہے ہیں حرام. جبکہ اس امت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہے خصوصی, اور یہ جو پابندی ہے جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے اختتام تک, اس کے بعد پابندی ختم.
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
اور اللہ کا ذکر پھر بھی کثرت سے کرتے رہو, اگرچہ یہ بھی ذکر ہے, خطبہ قرآن مجید کا بیان یہ بھی ذکر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ ذکر کرنا چھوڑ دو. مطلوب تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے لبریز ہو, مملو ہو, اور جتنا زیادہ یہ ہوگا اتنا ہی انسان شیطان کے حملوں سے بچ سکے گا. اور چلتے پھرتے بھی ذکر انسان آسانی سے کر سکتا ہے, فرصت کے اوقات میں, بجائے اس کے کہ کچھ اور کرنے کے انسان اللہ کا ذکر جو ہے وہ شروع کر دے. ذکر کی بے شمار شکلیں ہیں, اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کو معلوم ہے, لیکن یہ بڑی مطلوب شے ہے. اور انسان کے لیے دین و شریعت پر عمل اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ اس کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے. ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنی اس میں آپ کو سہولت ملے گی اور آمادگی پیدا ہوگی.
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما.
اب آخری آیت ہے یہ, اور اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ نظام مدینہ میں آ کر ہی بنا تھا. تو باہر سے کوئی قافلہ آیا, اور ان دنوں قحط کا عالم تھا, تو قافلہ جب آتا تھا تو جو گھنٹیوں کی آواز جرس کارواں, آپ کو معلوم ہے مشہور اصطلاح ہے ہمارے جو بھی لٹریچر ہے اس کی, تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ قافلہ آ رہا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ قافلے کی طرف چل پڑے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس سے پہلے چونکہ کوئی واضح حکم نہیں تھا لہذا اس پر گرفت نہیں ہے, لیکن آئندہ کے لیے توجہ دلا دی گئی.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا,
اور جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کے معاملے کو, سودے کو, ڈیل کو, یا کوئی کھیل تماشا دیکھا, کیونکہ اس کے اندر گھنٹیاں بھی بجتی تھیں جو اونٹ آتے تھے تو اس کی آواز بھی آتی تھی, انفضوا إِلَيْهَا, تو یہ لپک کے اس کی طرف چل پڑے یہ لوگ. کچھ لوگ گئے تھے, سب نہیں گئے تھے, لیکن قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے تو عموم میں کرتا ہے.
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا,
اور آپ کو چھوڑا انہوں نے کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, یعنی اس کو نظر انداز کر کے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے قافلے کی طرف. اس پر تھوڑی سی سختی کے انداز میں فرمایا,
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ.
اے نبی فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دلچسپی کے سامان سے اور تجارت سے اس سب سے بہت بہتر ہے.
واللہ خیر الرازقین, اور اللہ ہی ہے اصل میں تو بہترین رزق دینے والا.
یہاں پر الحمدللہ سورہ جمعہ مکمل ہوئی, وقت کم تھا, حق تو کسی درجے میں ادا نہ ہوا, لیکن ایک پیغام سے پہنچانا مقصود تھا کہ جمعے کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس مسجد میں اسی مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.